السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 سورہ انفطار آیہ نمبر 10-19. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بخیر عافیت ہوں گے. جی، سورہ انفطار آیہ نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. جبکہ بلا شبہ تم پر نگران ہیں معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ایک اور ترجمہ دیکھیے. حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سورہ انفطار کی آیہ نمبر 1-9 تک کیا تھا، 1-9، اور اس میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر، اور انسان کو وہاں پر چونکایا گیا تھا، اسے الرٹ کیا گیا تھا، یا اسے ایک طرح سے خبردار کیا گیا تھا کہ اے انسان، تجھے کس نے اپنے رب کریم کی جانب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس نے جس نے تجھے پیدا کیا اور جس طرح چاہا تیری صورت بنائی اور تجھے کھڑا کر دیا، یعنی تم ایک انسان بن گئے ہو، تو پھر تم آخر روز جزا کو کیسے جھٹلاتے ہو، آخرت کے دن کو کیسے جھٹلاتے ہو؟ اور یہاں ان آیات میں بھی دراصل آخرت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ انسان کو آخرکار ایک دن اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اور اسے دنیا میں جو کچھ اس نے کیا تھا ان سب کا حساب کتاب دینا ہے. جو کچھ اعمال اس نے انجام دیے تھے، جو کچھ افعال، جو کچھ اقوال، جو کچھ بھی اس نے برائیاں، اچھائیاں جو کچھ کی تھیں، ان سب کا حساب کتاب اس کو دینا ہے. اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں 30 پارے کی تفسیر میں کہ یہاں پر انسانوں کو چونکایا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹیں، وہ آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلانے سے بچیں، اور اس بات پر یقین کریں کہ آخر کار ایک دن یوم جزا، یعنی بدلے کا دن آنے والا ہے، جس دن انسان کو اس کا سب کچھ کیا دھرا یاد دلایا جائے گا، ثبوت کے ساتھ پیش کر دیا جائے گا، اور اس کے سامنے اس کے اعمال کا دفتر کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ، جائے قرار یا جائے فرار نہیں ہوگی. انسان کو وہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا، چاہے وہ دیکھنا چاہے یا نہ دیکھنا چاہے. اس کا اپنا اعمال نامہ، اس کے اپنے اعمال جو کچھ اس نے دنیا میں کیے تھے، چاہے وہ اچھے تھے یا برے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک تم پر نگران موجود ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. سبحان اللہ، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن بعض اوقات انسانوں کی شکل میں، جیسے جنگ بدر کے موقع پر فرشتے نازل ہوئے تھے اور کچھ صحابہ نے دیکھا بھی تھا ان کو، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے کئی مواقع پر، کسی صحابی کی صورت میں یا کبھی ایک اجنبی شخص کی صورت میں، جیسے کہ حدیث احسان سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو فرشتے یہ ایسی مخلوق ہیں کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور انہوں نے جبریل امین کو دیکھا تھا، اور جبریل امین کو جب انہوں نے دیکھا تھا ان کی اصلی شکل میں، یعنی ملکوتی شکل میں، تو ان کے 600 پر تھے، یا آسمان ان کے پروں سے تقریباً کور ہو گیا تھا. سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوق ہے. اسی لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، جزا اور سزا کے دن پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، اور ساتھ میں فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں، کیونکہ یہی فرشتے ہمارے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، انتہائی معزز اور احترام والے فرشتے، بزرگ فرشتے۔ اور ایک اور فرشتے ہمیں جو ہمیں ذکر ملتا ہے یا نام ملتا ہے، جن کا نام دیا گیا ہے احادیث میں، اور وہ قبر میں سوال جواب کرنے آئیں گے، وہ کون سے دو فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کے نام کیا ہے، منکر نکیر، ہے نا؟ اور ان کی آنکھیں اتنی خطرناک ہوں گی کہ ان کو دیکھ کر ہی لوگ ڈر جائیں گے، یعنی ایسے خطرناک یا ہیبت والے فرشتے ہوں گے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جیسے چاہا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولی اجنحتن، کہ اللہ تعالیٰ نے پر بنایا ان کے، یعنی کئی، یعنی جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں تو ویسے اجنحا کا لفظ آتا ہے، جو نہ مطلب ونگز کو کہا جاتا ہے، تو ایسے ان کے ونگز ہیں فرشتوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ بھی پیدا کیے، بغیر اس کے بھی لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے کئی فرشتے ہیں، جیسے کہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی تعداد میں، اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، یعنی صرف ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے 7 فرشتے موجود ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر بیت معمور کو دیکھا تھا، جس کو بیت العزہ بھی کہا گیا ہے، کہ آسمانوں پر جو گھر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور وہ گھر جو بیت معمور ہے، جو کعبۃ اللہ کے اوپر ہے آسمانوں پر، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور دوبارہ قیامت تک کبھی کسی فرشتے کی دوبارہ ٹرن نہیں آئے گی، باری نہیں آئے گی۔ یعنی آپ سوچئے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں زمین و آسمان، جب سے فرشتے اس میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ فرشتوں کی ٹرن نہیں آئے گی دوبارہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی کثرت اور کتنی تعداد میں فرشتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہاں یہی فرشتوں کی بات ہے، یہ دو فرشتے ہیں اسپیشل جو ہمارا اعمال نامہ ریکارڈ کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ یعنی آیت نمبر 10, 11, 12 اگر آپ دیکھیں گے تو، کہ یہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں، معزز لکھنے والے، اور یہ ہر چیز، یہ عالمون ما تفعلون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اس صورت میں دراصل واضح کیا گیا کہ انسان کس طرح اپنے رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اس کے حق کا انکار بھی کرتا ہے، یعنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ ناشکری کرتا ہے، جبکہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا دیے گئے ہیں جو اس کی ساری حرکات ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یعنی انسان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، لیکن وہ الٹا اس کے اگینسٹ میں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے، اور فرشتے وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے، اس کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، سب کچھ۔ تو ہر انسان کے اوپر راست باز نگران مقرر کیے گئے ہیں، جو بالکل بے لاگ اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انسانوں کا کوئی کام ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے کہ ایک لمحے کے لیے ہم غور کریں اور سوچیں، ایک لمحے کے لیے امیجن کریے، تصور کریے کہ کہیں ویڈیو کیمرہ لگا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہر جگہ سیکیورٹی کے لیے بڑی بڑی جو عمارتیں ہوتی ہیں، یا بڑے بڑے جو بزنس کے گڑھ ہوتے ہیں، یا جہاں پر بھی جن کو سیکیورٹی زیادہ مطلوب ہوتی ہے، بینک وغیرہ ہیں، یا ایسی بلڈنگز ہیں جہاں پر زیادہ سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور وہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو، یعنی آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، یا آپ کیمرے کی زد میں ہیں، ایسا لکھ کر لگایا جاتا ہے ہر جگہ۔ تو ہم لوگ کتنا کانشیس ہو جاتے ہیں نا، جہاں سے گزرتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے کہ یہاں کیمرے لگے ہیں تو ہم بہت کانشیس ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتے۔ تو یہ بات، یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا اور ایمان ہوگا، تو یقین جانے کہ انسان پھر اندھیرے میں، تنہائی میں بھی کوئی برا کام نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ العلیم البصیر الخبیر وہ دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دو فرشتے بھی لگا رکھے ہیں ریکارڈ رکھنے کے لیے، ایویڈنس کے لیے، ثبوت کے لیے، نگرانی کے لیے، کیونکہ کل قیامت کے دن وہی ثبوت ہمارے سامنے کھول کر پیش کر دیا جائے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ تو خواہ کوئی اندھیرے میں ہو، تنہا ہو، کسی جنگل یا بیابان میں ہو، اور کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، لیکن وہ فرشتے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ تو ان فرشتوں کا ہمیں کم از کم تھوڑا تو احترام کرنا چاہیے، ان معزز فرشتوں کا، وہ بزرگ فرشتوں کا جن کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے، جن کا اکرام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جن کی تعظیم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کہ ہم شرمندہ نہ ہوں، یعنی وہ فرشتوں کے سامنے ہم کیسے کام کریں جو اللہ تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں ہمارے لیے, ہمارے اوپر. تو وہ ہمارے افعال اقوال سب کچھ لکھ رہے ہیں. اور پھر وہ ایسے ویسے فرشتے نہیں ہیں, کوئی عام فرشتے نہیں ہیں, نہایت ہی بزرگ و برتر, معزز کاتب. کوئی بھی بات چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو لکھی جا رہی ہے. اگر انسان اس بات پر یقین کر لے, یقین جانیے وہ تنہائی میں بھی کبھی کوئی برا عمل نہ کرے, تنہائی میں بھی وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے. اور اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. ابھی سورہ نساء کی ہماری چل رہی تھی تفسیر, کل ہی کی بات ہے, تو اس میں یہی بات تھی کہ انسان کیسے جری ہو جاتا ہے گناہوں پر, کیا اس کو تھوڑی بھی شرم نہیں آتی, اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ بندوں سے تو ڈرتا ہے اور بندوں کے سامنے برے کام کرنے سے گھبراتا ہے اور چھپتا ہے, بندوں سے اپنے اعمال کو چھپاتا ہے, برے اعمال کو, لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. تو کتنی بڑی اس کی جرأت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے, وہ العلیم ہے, الخبیر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ دو فرشتے بھی لگا رکھے ہیں. دونوں فرشتے ہمارے دائیں جانب بائیں جانب, کرامن کاتبین, جو ہمارے ہر اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو بہت ہی بزرگ اور اکرام والے فرشتے ہیں. تو تحقیق اللہ نے آپ کے یعنی ہمارے اور ہمارے اوپر ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں. سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں, ہمارے چاہے وہ اقوال ہو, اعمال ہو, اور وہ جانتے بھی ہیں جو کچھ ہم عمل انجام دے رہے ہیں, ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے, ایون ہمارے آنکھوں کے اشاروں کو بھی, یعنی ہم نے کس کے خلاف اشارے کیے تھے. کبھی سوچنے کوئی مجلس ہوتی ہے, کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے, کوئی خاندانی تقریب ہے, وہاں پر امیجن کریں کہ کوئی آپ لوگ بیٹھے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, یا اپنے گروپ کے ساتھ, سہیلیوں کے ساتھ, اور کوئی آئی خاتون یا کوئی فیملی آئی, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی زرق برق قسم کا لباس پہن رکھا ہو, یا ہو سکتا ہے کوئی اولڈ فیشن والا لباس پہن رکھا ہو, یا ایسا لباس پہن رکھا ہو جو ان پر سوٹ نہیں کرتا ہو. اب آپ دیکھیں کہ کیسا شروع ہو جاتا ہے. آپس میں جب گروپ بیٹھا ہوتا ہے, چاہے وہ رشتہ داروں کا گروپ ہو, چاہے وہ دوستوں کا گروپ ہو, تو کیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں کہ دیکھا کیسا ڈریس پہنا ہے, اور ہنستے ہیں, خوب ہنستے ہیں, اور بےچارا سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہماری آنکھوں کے اشارے تھے, یہ جو ہماری حرکت تھی, جو ہمارا ہنسنا تھا, وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا. ایسا سمجھے کہ وہ کیمرے کی زد میں آ گیا اور وہ ہمارے لیے ثبوت بن گیا. کل قیامت کے دن وہی ثبوت ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا, اور پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی انکار کرنے کی. تو کیوں ہم کسی کا مذاق اڑائیں, کیوں ہم کسی کی غیبت کریں, کیوں ہم کسی کے بارے میں باتیں کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ہم دو لوگوں کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کوئی اور تیسرا نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم دو میں کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ وہ العلیم ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمارا ریکارڈ بھی تیار کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھے ہیں کہ کون کس شخص نے کون سے وقت کس کی غیبت کی تھی, کس کی برائی کی تھی, کس کے خلاف کیا پلاننگ کی. راتوں میں چھپ کر جب منافقین مشورہ کرتے تھے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بچ گئے, ہم چھپ گئے مسلمانوں سے, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو کچھ پلاننگ کرتے ہیں لوگ کسی کے خلاف, چاہے وہ دین اسلام کے خلاف ہو, چاہے رسول کے خلاف ہو, چاہے مسلمانوں کے خلاف ہو, چاہے ایک خاندان والے دوسرے خاندان کے خلاف کوئی پلاننگ کریں, چاہے کسی کی غیبت ہو, چاہے کسی کے تعلق سے حسد جلن, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. غصے میں جو زبان سے نکلے گئے جملے تھے وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو ہمیں تو روزانہ معافی کی ضرورت ہے, یقین جانیے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, ہم سے روزانہ کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے. ہم کتنا بھی دل میں پکا اور مصمم ارادہ کریں کہ ہم آئندہ کوئی غلطی نہیں کریں گے, لیکن انسان خطا کا پتلا ہے. ہم یہ کہتے ہیں, جملہ سنتے آئے ہیں شروع سے. تو اگر غلطی ہو جائے تو اس پر جری نہ ہو, اس پر بہادر نہ بنے, ایک کے بعد ایک غلطی کو ریپیٹ نہ کریں, بلکہ کیا کریں, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, فوراً پلٹ آئیں. کیونکہ وہ فرشتے, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں, ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور شرمندہ ہو, تو ہمارے اعمال نامے سے وہ برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو, کبائر الاسم سے, تو ہم تم سے دور کر دیں گے, نکفر انکم سیئاتکم, تم سے جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں وہ ہم تم سے دور کر دیں گے, ہٹا دیں گے, مٹا دیں گے اس کو. اور عصر اور فجر کی نمازوں کے درمیان یا دوران فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے جب ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور فرشتے جاتے ہیں اوپر رپورٹ پیش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے بندے کیسے میری عبادت کر رہے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم نے ان کو چھوڑا تھا تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. یعنی فجر اور عصر کی نمازوں میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور وہ اگر ہم وقت پر نماز پڑھیں تو ہمارا جو اعمال نامہ یا ہمارا جو دفتر یا ہمارا ریکارڈ جو وہاں پر پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے حالت نماز میں تھے، میری بندگی کر رہے تھے، میری بندگی بجا لا رہے تھے. اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا بھی کس لیے کیا ہے؟ اسی کی بندگی کے لیے، اسی کی اطاعت کے لیے، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کیا کم تھے کروبیاں. یعنی ہم کو ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہو، نہ کہ غیبتیں، برائیاں، پلاننگ ایک دوسرے کے خلاف، کیونکہ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا جذبہ ہو، صلہ رحمی کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرتے رہیں یا غیبت کریں یا برائیاں کریں. تو فرشتے کافی تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے. اور آسمان یعنی عرش تو ان کی تسبیح کی تکرار سے ہلتا رہتا ہے، گونجتا رہتا ہے، فرشتوں کی جو تسبیح جو بیان کرنا ہے اس سے عرش مسلسل گونجتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان جس کو پیدا کیا، جس کو ارادے کی آزادی دی گئی، وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے ریکارڈ، اپنے اعمال نامے میں اپنا ریکارڈ کیسے لکھوا رہا ہے، کس طرح سے ریکارڈ کروا رہا ہے اپنا اعمال نامہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پر ایسے نگران معزز کاتب مقرر ہیں جو تمہاری کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑتے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کانشیس رہے اور سوچے کہ اگر میں ویڈیو کیمرے کی زد میں ہوتا یا ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں جب شادیوں کے وقت ویڈیوز بنائے جاتے تھے تو کھانا کھانے کے دوران سب لوگ کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہماری ویڈیو نہ لیں، کھاتے کھاتے تصویر بہت بری آ جاتی ہے. یا کچھ لوگ اتنی کانشیس ہو جاتے تھے کہ آرام سے، جیسے ویڈیو کیمرہ بھی ہوتا تھا تو ایسے ہو جاتے تھے کہ اگر بدن پر کھجلی بھی چلنے لگے، خارش ہونے لگے، تو خارش کو برداشت کرتے تھے لیکن کھجلاتے نہیں تھے کہ ہماری ویڈیو میں تصویر خراب آ جائے گی. تو ہم دنیا کے لیے کتنا کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری تصویر خراب نہ آئے، ہماری ریکارڈنگ خراب نہ ہو، ہماری ویڈیو کچھ ایسی ویسی نہ آ جائے جس کو دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے، لیکن کیا ہم آخرت کے بارے میں اتنے ہی کانشیس ہیں؟ کیونکہ یہ کیمرے تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ کیمرے تو بیکار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی چاہے تو اس میں سے ویڈیوز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو یہ ویڈیوز پرانی ہونے کی وجہ سے خود بخود خراب کرپٹ ہو سکتی ہے یہ فائل، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ فائل نہ کرپٹ ہونے والی ہے، نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ ہی پرانا ہونے سے اس کا ریکارڈ ختم ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا جب وہ بالکل جھل مل کرتی ہوئی بنکیاں سی آ جاتی ہیں، جب ٹی وی اسکرین پر بالکل وہ بلینک ہو جاتا ہے، کوئی چینل صحیح سے نہیں آتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کیمرے کی ویڈیوز خراب بھی ہو سکتی ہے، دھندلا بھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کرامن کاتبین، وہ عدل سے کام لینے والے ہیں، وہ افراد و تفرید کا شکار نہیں ہے، نہ وہ کسی کے کہنے میں آ سکتے کہ اچھا یہ فلاں سے محبت کرو، یہ فلاں شخص زیادہ اچھا ہے، اس کا عمل نامہ زیادہ بہتر بناؤ اور فلاں کا کم کر دو. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہیں، وہ کوئی کمی بیشی نہیں کرنے والے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے والے. کوئی اگر اچھا شخص ہے تو اس کے عمل نامے میں کوئی برائی نہیں لکھ سکتے، اور اگر کوئی برا شخص ہے تو اس کی محبت میں وہ کوئی اچھائی نہیں لکھ سکتے. نہیں، وہ بے لاگ اور عدل کے ساتھ لکھنے والے ہیں، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. دنیا کے کیمروں کی تو کوئی حیثیت نہیں، جبکہ ہم دنیا کے کیمروں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن دنیا کے کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو فرشتے جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ جیسا کہ ویسے ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان فرشتوں کا احترام کریں، کوئی ایسے اعمال نہ کریں جس سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، جس سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے. تو بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان فرشتوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہر چیز لکھ رہے ہیں. پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ عزت صحف و نشرت، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے تو یہ ہمارا ریکارڈ وہاں پر سب کے سامنے نشر کیا جائے گا. یہ فرشتوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے ہر چیز وہ سب کے سامنے نشر کر دی جائے گی. جیسے ٹی وی اسکرین پر ریکارڈ یا کمپیوٹر کے جو مانیٹر ہوتا ہے اس پر ریکارڈ کھولا جاتا ہے, ہم کھولتے ہیں تو اس میں سارا ریکارڈ آ جاتا ہے نام کے ساتھ. تو ایسے ہی اس وقت یہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے جو فرشتے لکھ رہے تھے دنیا کی زندگی میں. اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت انسان کہے گا, انسان کی اس وقت کی ایگزیکٹ تصویر کھینچی گئی ہے کہ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها, کہ ہاں یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ میری کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز, ہر چیز اس میں گھیر کر لا کر رکھ دی گئی ہے. کیا حال ہوگا ہمارا, آپ سوچے کہ جب ہمارا اعمال نامہ کھولا جائے گا, کیا ہم اس بات سے نہیں گھبراتے یا ڈرتے کہ جب سب کے سامنے ہمارا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ پھر بھلا انسان کیسے تنہائی میں گناہ کے کام کر سکتا ہے؟ کیسے وہ تنہائی میں سوچ سکتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لہٰذا میں جو چاہے کروں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں جو اس کا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں, جس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی جاتی ہے نہ کوئی بڑی بات, ہر چیز اس میں درج کر رکھی گئی ہے. اور کل قیامت کے دن ہمارے سامنے ایویڈینس کے طور پر, ایک ثبوت کے طور پر وہ پیش کر دی جائے گی. اور پھر کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکے گا. اور یہ فرشتے ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں, ہماری ایک ایک حرکت, ہمارا ایک ایک کال, ایک ایک فیل کو ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں. ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی, یہ معزز فرشتے لکھنے والے کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. یہ ناممکن ہے کہ وہ ہماری حرکت کو ریکارڈ نہ کریں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہر چیز درج کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ ہم نے کس وجہ سے یہ کام انجام دیا تھا. لہٰذا ان سے غلطی کا صدور ہونا ناممکن ہے, وہ ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دے نیک کاموں کی کہ ہمارے لکھنے والے فرشتے ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں ہی لکھتے رہیں. اور کچھ غلطی سے ہو بھی جائے, خطا ہو بھی جائے, تو ہم فوراً معافی مانگنے والے بنیں تاکہ ہمارے اعمال نامے سے وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے, ہمارے توبہ اور استغفار کی وجہ سے کہ وہ چیزیں مٹا دی جائیں. تو ہمارے اقوال افعال سب کچھ لکھے جا رہے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 13-14, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمت یعنی جنت میں ہوں گے, اور بلا شبہ بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے. ایک اور ترجمہ, یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بد کردار جہنم میں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے. یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, ایک نیک لوگوں کا گروہ ہوگا اور ایک بد کردار لوگوں کا گروہ. نیک لوگ وہ ہوں گے جن کا استقبال ہوگا, رب رحیم کی جانب سے سلامتی کا پیغام ہوگا, فرشتے سلامتی کے ساتھ ان کو ویلکم کریں گے, اور ہر طرف امن و امان, سکون ہی ہوگا, ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ کون ہے ابرار لوگ؟ یہاں پر کہا گیا کہ ان الابرار, کہ بے شک, یعنی آپ دیکھیں ان بھی آیا یہاں پر, الابرار, کہ بے شک الابرار وہ اسپیشل لوگ. ابرار بر کی جمع ہے, بر عربی زبان میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں, ایسا باغ جہاں پر اتنے زیادہ درخت ہوں کہ جس کی وجہ سے سورج کی روشنی نہ آ سکتی ہو یا زمین دکھائی نہ دیتی ہو, کثرت سے درخت بھرے ہوئے ہوں جہاں پر, اس کو بر کہا جاتا ہے, گھنا جنگل. تو ابرار ایسا شخص جو مسلسل نیکیاں کرنے والا ہو یا بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو. لفی نعیم, البتہ نعمتوں میں ہوں گے, یعنی انہ بھی آیا ہے پھر لفی بھی آیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے. تو بھلا جب اللہ تعالیٰ یقین دلا دیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کریں, تو بھلا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک ابرار. تب یہ ابرار کون ہوں گے؟ میں اور آپ, ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیا میرا اور آپ کا, ہمارا شمار ابرار میں ہوتا ہے؟ کیا ہم ابرار میں اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر دراصل یہ جو آیت ہے 13 اور 14 آیت, ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف آخرت میں جزا اور سزا ملے گی، یعنی جو نعمتیں ہیں آخرت میں ملے گی اور جو جزا ہے یعنی برا بدلہ وہ بھی آخرت میں ملے گا، نہیں، بلکہ یہاں پر دونوں اور تینوں دور کا ذکر ہے، تینوں ادوار کا دور ہے، دار الدنیا، دار البرزخ و دار القرار. دنیا میں بھی انسان کو جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو بدلہ ضرور ملتا ہے، یعنی اس کو امن و امان، سکون اور ایک اطمینان قلب اس کو ملتا ہے. عالم برزخ جو کہ موت سے لے کر قیامت تک کا وقفہ ہوگا، یعنی قبر میں جب رہیں گے وہاں پر بھی اس کو سکون ملتا ہے، اس کی قبر آرام دہ ہوگی اس کے لیے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اور دار القرار یعنی جو بدلے کا دن ہوگا، جو آخرت ہوگی جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی قرار کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، جہاں پر ہمارا مستقر ہوگا، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہمارا. تو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو ابرار ہوں گے، ان کو یہ تینوں ادوار میں، یہ تینوں دور میں، دنیا، برزخ اور آخرت، تینوں جگہ ان کو سکون ہی سکون نصیب ہوگا، اطمینان قلب ہوگا. اور قلب کا مطمئن ہونا دنیا میں بھی نعمت ہے، اور قلب کا پریشان ہونا یا سینے کا بھیجنا یا خوف اور ہم اور حزن، یعنی حزن و ملال، یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے اصل میں دنیا میں. تو امام القیم جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی جو ابرار ہیں، جو مومن ہوں گے، ان کا قلب مطمئن ہوگا، عالم برزخ میں بھی اطمینان کے ساتھ ہوں گے اور دار القرار میں بھی. اور جو برے لوگ ہوں گے، فجار، وہ دنیا میں بھی تکلیف میں ہوں گے، پریشانی اور غم کا شکار ہوں گے، ان کا سینہ بھیجتا ہوا لگے گا ان کو، یہ ایک قسم کی بے چینی، شک و شبے کا شکار رہیں گے. عالم برزخ میں بھی ان کو سزا بھگتنی پڑے گی، یعنی قبر کا عذاب، اور تیسرا پھر آخرت میں تو ان کو جہنم کی سزا ملے گی ہی ملے گی. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جو فجار ہوں گے وہ تینوں جگہ سزا پائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ تینوں جگہ الحمدللہ آرام اور راحت ان کو نصیب ہوگی. تو کون تھے یہ ابرار؟ یہ کوالٹیز اگر ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابرار کون ہوتے ہیں جن کو آرام ہی آرام، راحت ہی راحت نصیب ہوگی. تو ابرار یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے دل اور اعضاء دونوں نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں، یعنی دنیا میں بھی، برزخ میں اور آخرت میں، قلب اور روح اور بدن کی نعمتیں حاصل ہوگی. سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے لوگ، مسلسل اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، مسلسل نیکی کا التزام کرنے والے لوگ، تو بس ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو اس دنیا میں اور ہر جگہ ان کو اطمینان ہی اطمینان اور آرام ہی آرام ملتا رہے گا. آپ تصور کریں کہ کیسا وہ انجام ہوگا جس پر انسان خوش ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت صرف ایک ہی بات کی فکر پڑی ہوگی کہ میں نجات پا جاؤں، میں عذاب جہنم سے نجات پا جاؤں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ کامیابی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کامیابی بتائی ہے قرآن کی نظر میں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اچھا گھر، بنگلہ، گاڑی، یہ سب کچھ ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس دراصل وہی کامیاب ہے. تو یعنی صرف جہنم سے بچا لیا جانا نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخل کیا جانا بھی ہے، کیونکہ آراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم اور جنت کے درمیان ایک اونچائی والی جو بھی کچھ ہوگی جگہ، آراف جس کو کہتے ہیں، اور وہ لوگ جب جہنم والوں کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے، پریشان ہوں گے، اور پھر وہ اپنے رب سے دعا کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایسے انجام سے بچا لے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، آخر کر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. تو جنت میں داخل کیا جانا یہ کامیابی ہے اصل میں. تو ہم دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کامیاب لوگوں میں شامل کرے، لیکن اس کے لیے دنیا میں نیک اعمال انجام دینے ہوں گے، دنیا میں ایسے اعمال بجا لانے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب ہے، اور ایسے کاموں سے بچنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں. فجار فجر سے نکلا ہے، فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، فجار یہ مبالغے کا لفظ ہے، فجار مسلسل اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھاڑنے والے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگنے والے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی، یعنی کمی کی یا زیادتی کی، جن کے دل بگڑ گئے تو ان کے اعمال بھی بگڑ گئے. یعنی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے شروع ہوتی ہے، قلب سے شروعات ہوتی ہے. اور اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ان فی الجسد مدغہ، کہ بے شک انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے، اور آگاہ رہو وہ انسان کا دل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل بگڑ جاتا ہے تو اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں، تو انہیں پھر دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ عالم برزخ کا جو عذاب ہے قبر کا، کہ جب ایسے نافرمان فجار یا کافر لوگ قبر میں ڈالے جاتے ہیں، دفن کیے جاتے ہیں، جیسا بھی ان کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو عالم برزخ میں سزا ملتی رہتی ہے۔ ان کی قبر ان کو اس طرح سے بھینچتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا اشارے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے، کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا اور کہا کہ ایسی ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں، اتنا بھینچا جاتا ہے ان کو قبر میں۔ اور دنیا میں بھی ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ کیا کہیں گے، جسے دل کا بھینچا جانا، دل کا تنگ ہونا، دل کا پریشان ہونا اور اطمینان قلب نہ ہونا، یہ سب دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، عالم برزخ میں بھی ملے گی، اور آخرت میں دونوں کو ہمیشہ کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی طرح بھی ہمیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا ہوا چھوٹی موٹی غلطی کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو نہیں، ایسا ہم نہ سوچیں یا ایسا ہم نہ کہیں، بلکہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ملا کر انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال ان کو یہ سزا کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض برتا، آخرت سے منہ موڑا، اللہ سے تعلق کو ختم کیا، اللہ سے تعلق کو منقطع کر لیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی محبت میں گرفتار ہوئے، غیر اللہ کی طرف توجہ کی، دنیا کی محبت میں لپک لپک کر آگے بڑھ کر اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ گئے۔ تو لہٰذا اس لیے ان کو جہنم کی سزا ملے گی، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہاں پر سہنا پڑے گی۔ تو بہرحال اس سے پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، کیونکہ جنت نعیم کے وارث بنائے جانے کا وعدہ جس کے ساتھ کیا گیا ہے، جن کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ ایکچولی سعادت ہے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی توفیق بھی دے، کہ اگر کسی کو نیکی کی توفیق ملتی ہے تو وہ اس کے لیے دنیا، عالم برزخ اور آخرت تینوں میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ اس کے اوپر کیسے محافظ نگران مقرر ہیں، چاہے وہ کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے، چاہے وہ برا کام کرتا ہے، اس کا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں کتنی دھاندلی ہے نا، کتنی دھوکہ دہی ہے، کتنی گواہیوں کو خرید لیا جاتا ہے، جو ایویڈنس ہے ان کو مٹا دیا جاتا ہے، بے گناہ کو گناہگار ثابت کر دیا جاتا ہے، گناہگار کو بری کر دیا جاتا ہے۔ آج کی جو سی آئی ڈی ہے یا انٹیلیجنس ہے یا جو بھی خبروں کی ایجنسیاں ہیں، ان سے تو چیزیں چھپائی جا سکتی ہیں یا وہاں سے ایویڈنس کو غائب کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے، اور فرشتے بھی ہماری ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ جو فرشتے ریکارڈ کرنے والے ہیں وہ کسی کے ساتھ کمی زیادتی نہیں کرتے۔ تو دنیا میں جو نگرانی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو خیانت کر سکتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں، لیکن فرشتے جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ میں اور آپ ہم غور کریں کہ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق کتنا زیادہ ہے۔ ہم دن بھر میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں نمازوں کے لیے، تو کیا ہمارا دل بھی اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے؟ کیا ہمیں انتظار رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو؟ وہ شوق الی لقائک کا جو ہم کو دعا میں ذکر ملتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل میں تیری ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا۔ اس کے دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ہم اس پر شکر گزاری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو صحیح راستے میں استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ سے منہ موڑ کر بھلا بتائیے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ہمارا ملجا یا ماوا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمیں بچا سکتا ہے بھلا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، کہ کوئی دنیا کی کوئی بھی طاقت، بہت سارے ٹیمپٹیشنس ہیں، بہت ساری کشش دنیا کی، شیطان اپنے وساوس ڈالیں گا، انسان بہکائیں گے، ہمیں کھینچیں گے دنیا کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف، لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوا تو ہم ادھر لپکنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم وہاں سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے بنیں گے۔ تو ہم کو ففرو الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے؟ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے احکامات کو بجا لانا، اس کی منہیات سے رکنا، یعنی جو بھی کام اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں اس سے رک جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں ابرار جن کے لیے نعمتوں بھری جنت کا وعدہ ہے، بلکہ وہ اس کے وارث بنائے جائیں گے۔ تصور کریں کہ جب سلامتی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن کا استقبال کیا جائے گا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے سلامتی کے ساتھ، اور جب ان کو جنت عطا کر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو تمہاری وراثت کے طور پر ملی ہے جنت۔ سبحان اللہ، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت عطا کی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے گا کہ تم کو بطور وراثت کی جنت ملی ہے، یعنی تمہارا حق تھا یہ جو تمہیں دیا گیا، جو تم نے نیک کام دنیا میں کیے تھے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 15-17، یسلونہا یوم الدین وما ہم انہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین۔ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے اور جہنم سے غائب نہ رہ سکیں گے، اور آپ کیا جانے کہ کیا ہے روز جزا۔ آیت نمبر 18، ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کیا جانے کہ روز جزا کیا ہے، یعنی بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے جملہ تاکہ اس کی ہمیں ہیبت کا اندازہ ہو۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، وہ داخل ہوں گے اس میں یوم جزا کو، اور نہ وہ اس سے غائب ہوں گے، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا، پھر کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے یوم جزا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یعنی آخرت کی جزا اور سزا کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر خطرناک دن ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جو کئی ہزار سال پر مشتمل ہوگا۔ اس وقت جو کافر ہوں گے یا بد کردار لوگ ہوں گے، وہ اس قدر پریشان ہو جائیں گے، اس قدر جھنجھلا جائیں گے اس کی ہولناکی کو دیکھ کر، یوم حشر اور حساب کتاب کو دیکھ کر، کہ وہ آرزو کریں گے اور دعا کریں گے کہ جو بھی کچھ ہو چاہے جہنم میں ہی ڈال دیا جائے، لیکن یہ حساب کتاب کو، یہ محشر کو ختم کر دیا جائے، اس قدر خطرناک دن ہوگا۔ تو یہاں پر دراصل یوم جزا کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بار بار سوال کر کے اس کی ہیبت کو، اس کی ہولناکی کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ انسان تصور کرے، سوچے کہ کیسا وقت ہوگا، کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس وقت، کوئی وہاں پر کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی وہاں پر کسی کی سنوائی نہیں کروا سکے گا کہ اے اللہ تعالیٰ وہ فلاں میرا عزیز ہے اس کو بخش دیجئے، اے اللہ تعالیٰ فلاں میرا بہت مددگار تھا دنیا میں اس کو چھڑا دیجئے عذاب سے۔ نہیں، کوئی نہیں کر سکے گا، کسی کو ہمت اور طاقت نہیں ہوگی، ہر ایک کو اپنی نجات کی پڑی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، یسلونہا یوم الدین، اس بدلے کے دن، وما ہم انہا بغائبین، وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے، وہ ان کو وہیں رکھا جائے گا، وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکیں گے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے، جہنمیوں کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا جو عذاب ہے وہ اس میں تخفیف کر دی جائے، تخفیف کا لفظ آتا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، جب تم سے کہا گیا تھا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، جو رسول خبریں لے کر آئے تھے وہ سچی تھی، جب تم نے انکار کیا تھا تب ان کے عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ سوچیں ذرا، وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ بدلے کا دن، یعنی کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کی ہیبت ناکی کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا ہیبت ناک وہ دن ہوگا، کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں ایسی گھومتی پھریں گی، دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہٹا دے گی، اور زمین تہ و بالا کر دی جائے گی، آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں قیامت کا منظر، کتنا خطرناک اور کیسا ہیبت ناک وہ منظر ہوگا جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، یہ آسمان میں گڑھے ہی گڑھے ہوں گے، شگاف ہی شگاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت کی ہولناکی سے اور ہیبت سے محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ یعنی آج تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کا حکم بہت سارے لوگوں پر چلتا رہتا ہے، کچھ حکمران ہیں، کچھ بادشاہ ہیں، کچھ افسر ہیں، کچھ اعلیٰ عہدیدار ہیں جو اپنے ماتحتوں پر، اپنی رعیت پر حکم چلاتے رہتے ہیں، بعض والدین اپنی اولاد پر حکم چلاتے ہیں، بعض مالک اپنے نوکر یا غلام پر حکم چلاتے ہیں، لیکن یہ سارے حکم ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوگی، اس وقت صرف اور صرف بادشاہی اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور ہر کوئی اس حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ساری بادشاہتیں ختم ہو جائے گی، ساری حکمرانی ختم ہو جائے گی جو آج دنیا میں بہت بڑے بنے پھرتے ہیں اور ہر چیز کو اپنے حساب سے منوانا چاہتے ہیں، چاہے کسی پر ظلم ہو رہا ہو، چاہے کسی پر زیادتی ہو رہی ہو، کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی آج کل اتنا تعصب ہے ہم دیکھتے ہیں، یعنی صرف مذہب کے نام پر جو تعصب ہے کہ جس کی بنا پر ایک پوری قوم کو، ایک پوری ملت کو ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، سارے جو دنیا میں بڑے بڑے بنے پھرتے تھے سب ختم ہو جائیں گے، وہ خود اس وقت ایسے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ خود نہ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے نہ کسی اور کے لیے، تو اس وقت بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اس قدر نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو صرف اپنی نجات کی فکر ہوگی، اس وقت کسی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر وہ دنیا بھر کی دولت فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو اس کے پاس وہ دولت بھی نہیں ہوگی اور وہ فدیہ بھی اس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، اگر دولت ہوگی بھی اس کے پاس تو بھی اس کے کام نہیں آ سکے گی، وہ ایسا دن ہوگا جو ذہنوں کو حیرت زدہ کر دے گا، اس دن کوئی قریبی رشتے دار یا مخلص دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو صرف اپنی نجات کی فکر ہوگی، اس روز تمام تر حکم اللہ کا ہوگا، وہی بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے گا اور ظالم کو ان کا انجام اس وقت نظر آ جائے گا اور ان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ کسی کو بچا سکے، اور بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو قابل عمل نقاط ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے، کیا سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیز بتائی گئی کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، آج دنیا میں ہمیں یہ غرہ ہوتا ہے نا کہ اچھا فلاں بڑے ہمارے رشتے دار ہیں، وہ فلاں بڑے عہدے پر وہ ہمارے فلاں فلاں رشتے کے میں لگتے ہیں، تو ہم یہاں سوچتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہماری پشت پناہی کر دے گا، فلاں ہمیں یہ مقدمے سے بری کروا لے گا، تو دنیا میں تو چل جاتا ہے، دنیا میں تو آپ دے دلا کر کسی کی پشت پناہی حاصل بھی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بڑے عہدے داروں کو اپنا پشت پناہ بنا لیتے ہیں، اپنے فیور میں کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے لوگوں کو جن کا بہت زور چلتا ہے، جن کے لوگ زبردستی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، جیسے جو ظالم لوگ ہیں کہ جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کو اپنا پشت پناہ بنا لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، اس وقت ہر ایک کو صرف اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، تو ہم اس وقت کی ہولناکی کو یاد رکھیں، کسی پر ظلم نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پاور دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے، تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اس کے حکم کو یاد رکھا جائے کہ کل قیامت کے دن کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، تو اس کی ہولناکی کو یاد رکھا جائے، آخرت کی جزا اور سزا کو یاد رکھا جائے کہ اس وقت ابرار نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں والے جنتوں میں ہوں گے، اور جو فجار ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو آخرت کی جزا اور سزا کو ہم یاد رکھیں اور نیک اعمال انجام دیتے رہیں، کیونکہ کثرت سے نیکیاں دراصل اور نیکی کو جنم دیتی ہے، یعنی اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو آپ کے لیے دوسری نیکی کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، اور پھر نیکیاں جمع ہوتے رہتی ہیں الحمدللہ، اور انسان کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرتا چلا جاتا ہے، تو نیکی کرنا کبھی نہ چھوڑیں، اور نیکی کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی یا کنجوسی نہ کریں، بلکہ نیک کام کرتے چلے جائیں، چاہے لوگ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ لوگ کچھ بھی کریں، کیسا بھی رویہ اختیار کریں، لوگ ہمارے ساتھ ناروا سلوک کریں، ہمارے اوپر زیادتی کریں، لیکن ہم کیا کریں، اچھائی کریں، یہی رسول اکرم کی تعلیمات تھی، اور اسی سے دلوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، محبت سے، صلہ رحمی سے، اب دیکھیں لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا، گردنوں کو جھکانا آسان ہے، وہ بلبوتے پر اور طاقت کے زور پر جھکائی جا سکتی ہیں، لیکن دلوں کو تسخیر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اس کی کیا ان کو جزا ملے گی، کیا بہترین بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوسروں کے ساتھ نیکی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو لہٰذا نیکیوں کے اعمال، نیکیوں والے اعمال انجام دیتے رہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو بند نہ کریں. یہ نہ سوچے کہ اچھا پانچ وقت کی نماز پڑھ لی کافی ہے، نہیں، بلکہ اور بہت سارے شعبے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں بہت سارے اجر رکھ دیے ہیں، کہ صلہ رحمی کرنا، کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، مسکرانا، لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، یہ تمام نیک کام. یعنی آپ دیکھیں زندگی اسی کے ساتھ تو گزرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. جو اچھی چیز ہم نے دیکھی ہے، جو اچھی چیز ہم نے حاصل کی ہے، جو اچھی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے، جو نیکی کی بات ہم نے معلوم کی ہے، ہم دوسروں کو بھی بتاتے جائیں، اور اس سے پھر نیکی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کیا ملے گا کہ ان الابرار لفی نعیم. اگر ہم وہ نعمتوں والی جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ نیک کام، ابرار والے کام انجام دینا پڑے گا. اور ابرار کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی اور عبادت بھی کرنے والے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابرار بنائے، اور ہمیں فجار لوگوں سے بھی محفوظ رکھے، اور ہمیں اس کاموں کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے ایسے کاموں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے یا نا مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر مزید غور و فکر کرنے والا اور ان کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، تاکہ دنیا میں بھی ہمارا دل مطمئن رہے اور عالم برزخ میں بھی ہم سزاؤں سے محفوظ رہے، اور دار القرار جو آخرت کا گھر ہے، ہمارا مستقل ٹھکانہ، وہاں پر بھی ہم عذاب سے محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنی جنت میں داخل کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.